أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله الطاهرين۔ ناظرین کرام، سحر عالمی نیٹورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے پروگرام تاریخ اسلام کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں، اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے اور آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ہماری گفتگو پروگرام تاریخ اسلام میں چل رہی تھی جنگ تبوک کے حوالے سے۔ واقعے کو مفصل طریقے سے یہاں ہمارے مہمان نے بیان کیا، اور آپ نے اور ہم نے سب نے مل کر اس واقعے سے اور اپنے مہمان سے یعنی قصب فیض کیا۔ ناظرین، گفتگو پہنچی تھی منافقین جنگ تبوک میں کیا رول ادا کرتے ہیں، اور یہاں تک ان کی جسارتیں بڑھ جاتی ہیں اور ان کی یہاں تک گستاخیاں ہوتی ہیں کہ وہ ایک مسجد کی تعمیر کرتے ہیں جس کو مسجد ضرار کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے تاریخ اسلام کا۔ انشاءاللہ آپ سے گزارش ہے کہ پروگرام میں آپ اسی طرح ہمارا ساتھ دیتے رہیں گے، اور اگر کوئی سوال آپ کرنا چاہتے ہیں ہمارے مہمان سے یا ہمیں کوئی مشورہ دینا چاہتے ہیں تو ہم آپ کے ٹیلی فون کالز کے منتظر ہیں۔ آپ ہمیں ضرور کال کیجیے، انشاءاللہ آپ کے سوالات کا جواب بھی دیا جائے گا اور آپ کے مشورے پر عمل بھی کیا جائے گا۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجیے، اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جنگ تبوک کے اختتام پر جو مسجد ضرار کا واقعہ رونما ہوتا ہے اس کے تحت، اور ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب محمد باقر رضا صاحب قبلہ، جن سے آپ مسلسل قصب فیض کر رہے ہیں۔ تو ہمارا ساتھ دیجئے، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
حضور، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ نے وقت نکالا اور آپ تشریف لائے۔
کوئی بات نہیں، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے،
بالکل۔
اللہ ہم کو کامیاب کرے، ان ذمہ داری کے ادا کرنے کے سلسلے میں ہم حق ادا کر سکیں جو ہمارے آپ کے کاندھوں پر ہے انشاءاللہ۔
حضور، واقعاً یعنی بہت ہم نے بہت کچھ سیکھا، بہت کچھ جانا اس موضوع کے تحت، آپ کے بیانات سے کافی کچھ حاصل کیا، لیکن جیسا کہ گزشتہ ہفتے ہماری گفتگو پہنچی تھی مسجد ضرار کے تک کہ وہ مسجد ضرار بناتے ہیں منافقین، اس کے حوالے سے ہم نے بہت سے سوالات سوچے ہیں۔ اس میں یہ کہ ہمارے رسول کا کردار کیا رہا ہے، اس میں کیا موقف ہمارے رسول نے اختیار کیا، قرآن کی کیا سیاست رہی ہے، یہ تمام ہم انشاءاللہ آپ سے استفادہ کریں گے، لیکن اگر اجازت دیں تو ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں۔ ناظرین اکرام، انشاءاللہ ہماری گفتگو اسی طرح آگے چلتی رہے گی اور موضوع بہت اہم ہے۔ آپ سے گزارش ہے پروگرام کے آخر تک آپ ہمارا ساتھ دیں گے، آپ ہمیں اجازت دیجئے، ایک لیتے ہیں مختصر سا وقت۔ ناظرین اکرام، پروگرام تاریخ اسلام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا استقبال ہے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے، ہم اپنی گفتگو کو اپنے مہمان کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں۔ حضور، جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا ناظرین کی خدمت میں کہ انشاءاللہ آج ہم مسجد ضرار موضوع کے تحت آپ سے کچھ حاصل کریں گے، کچھ سیکھیں گے، تو سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا مطلب ہے مسجد ضرار، اس کا یعنی کچھ مختصر سا خاکہ آپ بیان کیجئے تاکہ پورے طریقے سے آج کا موضوع ہمارے لیے واضح ہو سکے۔
جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسجد ضرار جو ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آیا ہے اسی نام کے ذریعے، الذین اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرارا ذات کے ساتھ ہے جی۔ تو مسجد ضرار اس میں آیا ہے ضرر سے، ضرر کہتے ہیں نقصان کو، کسی چیز کی تکلیف پہنچانے کو، کسی چیز میں گھاٹے ہونے کو، اور اذیت، کسی بھی چیز کو، ہر چیز میں گھاٹا، نقصان، اس طرح کی چیز کو کہتے ہیں ضرار۔
جی بالکل۔
اور چونکہ
ہاں، ضرر تو خود اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے
جی، یہ ضرر سے آیا ہے،
بالکل
ضرر۔ وہ مسجد ضرار یعنی وہ مسجد جو نقصان پہنچا رہی ہو،
اللہ
عجیب بات ہے۔ یعنی قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، روایات میں اور دوسری جگہ پر تو ہے ہی، قرآن میں باقاعدہ اسی نام کے ساتھ مسجد ضرارن اس بے شک تذکرہ ہے جی۔ تو یہ بہت عجیب بھی ہے، اور مسلمانوں کے لیے، ہم لوگ سب کے لیے جی، یہ بہت اہم بات بھی ہے کہ ایک مسجد کیا واقع نقصان پہنچا سکتی ہے،
اللہ اکبر،
اور وہ بھی رسول اللہ کے زمانے میں۔ چلے جی، آج ہم مان لیں 1400 سال بعد،
بالکل،
کہ کوئی مسجد نقصان پہنچا رہی ہو، چونکہ رسول نہیں ہے، معصوم نہیں ہے اس وقت، مسجد جی رسول اللہ کے زمانے میں تھی اور وہ نقصان پہنچانے والی تھی
جی،
تو یہ ہو سکتا ہے اور اس کا امکان ہے۔ اور مسلمانوں کو اور ہم لوگوں کو سب کو، وہ سازشیں کہ جو مسلمانوں کے خلاف ہوتی ہیں
جی،
مقدسات کو گویا سامنے رکھ کے، اس کے
بالکل،
اس کی آڑ میں جو سازشیں ہوتی ہیں،
بالکل،
یہ واقعہ اس طرح کا ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ بیداری کا ثبوت دیں،
بالکل، اور کسی سازش سے لینا چاہیے۔ اور یعنی وہ سادہ لوہی چھوڑنی چاہیے، اب یہ خالی
کسی
نہیں.
سازش کا شکار ہم نہ ہو سکیں. یعنی صرف یہ ہے کہ یہ کعبہ ہے، یہ مدینہ ہے، یہ مکہ ہے، یہ کربلا ہے، یہ قرآن ہے، یہ سب چیزیں اس طرح کی ہیں، یہ سب مقدس ہیں، ان سب کا احترام ہے. لیکن یہ مومن ہمیشہ کئیس ہوتا ہے، ہمیشہ مومن جو ہے وہ تدبیر والا ہوتا ہے، مومن ذہین ہوتا ہے، ذہانت والا ہوتا ہے. وہ اپنی کسی بھی محترم چیز سے کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ سوء استفادہ اور ناجائز فائدہ وہ اٹھا سکے، یہ اجازت نہیں دیتا کسی بھی چیز کے ذریعے سے. آج کل کے زمانے میں بھی رسول اللہ کے زمانے کی طرح سے ہو سکتا ہے، کسی ایک مسلمان سے ہو سکتا ہے، کسی ایک مقدس چیز سے، کسی محترم چیز کے ذریعے سے کوئی غلط فائدہ اٹھائے. تو جس طرح سے کل رسول اللہ نے اس کے خلاف موقف اپنایا تھا اور ہم بیان کریں گے اس کو، اور آیت نے، قرآن نے جو موقف اپنایا ہے مسجد کے سلسلے میں، چونکہ اسلام میں مسجد سے زیادہ اور کیا محترم ہوگا؟ بس سب سے زیادہ محترم اسلام میں ہے کعبہ. کعبے کی نقل اور کعبے کی جو نقل کی گئی ہے اور اس کے بعد جو مقدس ہے وہ مسجد ہے، ظاہر سی بات ہے. تو اس کے اعتبار سے ہم کیا اپنا سکتے ہیں اور ہمارے سامنے کیا بات آتی ہے اور ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ واقعا یعنی یہ آج کی اگر نشست ہم دیکھیں تو واقعا اسلام اور مسلمان اور ایک تاریخ کو بلانے کے لیے اگر ہم اس پہ بات کریں تو تمام مسلمانوں کے لیے، تمام وہ لوگ کے جن کو اسلام کا درد ہے، وہ اس بات کو سمجھیں، اور سمجھے ہوئے ہیں بہت سے لوگ، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے ریپیٹ ہوتی ہے، تکرار ہوتی ہے بات کو، کہ بات کو کہنے کی، اور تاریخ دہراتی ہے اپنے آپ کو. تو کوئی بھی انسان اپنے مقدسات کے ذریعے سے کسی کو اجازت نہ دے کہ اس کے ذریعے سے ناجائز فائدہ اٹھایا جا سکے اور اس کو آڑ میں لا کر کوئی دوسرا کوئی کام کرنے لگے اور یہ
مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکے.
تو یہ مسجد زرار یعنی نقصان پہنچانے والی مسجد.
جی بالکل. وہ اور ظاہر ہے مسجد تو خود نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ آ کے کسی کو قتل نہیں کرے گی، دوسری چیزیں، لیکن دوسرے ہیں جو یعنی دشمن ہوتے ہیں یا عناصر اس طرح کے ہوتے ہیں.
اچھا آپ یہیں اجازت دیجیے، قرآن کی بات تو ظاہر بات کئی آیتیں ہیں اور ہم اس پہ آئیں گے، لیکن یہی مسجد جو نقصان پہنچا رہی ہے، چونکہ میں نے نقصان کا لفظ استعمال کر دیا ہے، تو دیکھیے آیت میں جو تقریباً چار لفظیں ایسی ہیں کہ جو مسجد کس طرح کا نقصان پہنچا رہی تھی.
جی،
ایک تو مسجدن ضرارن یعنی نقصان پہنچانے والی.
جی،
دوسری بات یہ سورۃ توبہ کی 107 نمبر کی آیت ہے.
جی،
اس کے بعد ہے وکفرن، وہ مسجد جو کفر جس سے پھیلایا جا رہا تھا گویا.
جی،
مسجد زرار اختیار کی جنہوں نے، مسجد کفر اختیار کی گویا جنہوں نے.
جی،
اس کے بعد کہ وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے درمیان، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں.
جی جی،
اور مومنین کے درمیان اختلاف، تفرقہ ڈالنے کے لیے مسجد کو استعمال کیا گیا،
بے شک
یہ عجیب بات ہے. اس کے بعد ہے وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ،
جی،
اور اللہ سے جو لوگ مقابلہ کرتے ہیں، اللہ سے جو لوگ جنگ کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کمینگاہ بن گئی.
جی جی،
ان لوگوں کے لیے ایک ایسی جگہ بن گئی جہاں بیٹھ کے وہ آرام سے سوچ سکیں، اپنی پلاننگ بنا سکیں، سازشیں کر سکیں. یعنی یہ مسجد جو ہے اس طرح سے بنی، اور ان لوگوں نے ہدف کیا بتایا تھا رسول اللہ کے پاس جب آئے تھے.
جی،
انہوں نے کہا تھا بھائی تین چار چیزوں کے لیے ہم بنانا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ کہ بارش ہوتی ہے کبھی کبھی، کچھ لوگ نہیں آ پاتے اصل مسجد تک.
جی،
جو پہلے مسجد موجود تھی،
یعنی مسجد نبوی تک،
مسجد قبا،
مسجد
قبا کے علاقے میں تھے.
سب سے پہلی وہی مسجد بنی تھی.
جی جی، اسی کے قریب یہ، یعنی اسی علاقے میں اور تھوڑا سا دور. یعنی جو لوگ مسجد قبا تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، بوڑھے ہیں، معلول معذور لوگ ہیں، اور اس کے علاوہ بیمار لوگ ہیں، بارش کے سبب، یہ آ کے رسول اللہ کے سامنے باقاعدہ بیان کیا انہوں نے. ان کے بیان کیے ہوئے اغراض و مقاصد یہ تھے جو میں نے بھی بیان کی، اور قرآن نے اسی مسجد کے اہداف کو اس طرح سے بیان کیا کہ یہ زرار تھی، یہ کفر تھا، یہ تفریق تھی بین المومنین، اور یہ ارساد تھی یعنی کمینگاہ تھی، اور ان لوگوں کے لیے ٹھکانہ بیان کر رہی تھی کہ جو اللہ کے خلاف ہیں، اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کے خلاف جنگ کرتے ہیں. تو یہ زرار یعنی اس کے جو نقصان کے معنی میں آ رہا ہے، یہ اس طرح سے ہے کہ نقصان میں اس طرح سے ایک مسجد بھی نقصان پہنچا سکتی ہے، چاہے کہ دوسری چیزیں تو نقصان
صحیح
پہنچا ہی سکتی ہیں.
حضور، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے بھی آپ نے فرمایا کہ جنگ پہ جانے سے پہلے ہی کچھ لوگ آئے تھے حضور کے پاس کہ ہم اس طرح کی ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں، اور حضور نے یہ کہا کہ آنے کے بعد جو ہے وہ اس کے بارے میں یعنی فیصلہ کیا جائے گا. لیکن اب یہ کہ کچھ افراد تو تاریخ نے بتائے ہوں گے، وہ کون سے افراد تھے جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی؟
دیکھیے مسجد زرار جو بنائی،
جی،
وہ تو مختلف منافقین ہیں، اور تقریباً 12-15، کچھ لوگوں نے 20، کچھ لوگوں نے 12، اس طرح سے، کچھ لوگوں نے 15، اس طرح سے نام لیے ہیں.
جی،
لیکن اس کے سرغنے کے طور پر جو پیش کیا گیا ہے،
جی،
جو اس گویا تھا وہ خود مدینے میں نہیں تھا. عجیب بات ہے، ابو عامر راہب، یہ راہب تھا یعنی مسلمان نہیں تھا، یہ تھا عیسائی.
صحیح.
اور یہ شروع ہی سے اس نے، اس کا کردار باقاعدہ شروع ہی سے اسلام کی اس نے مخالفت شروع کر دی تھی، یعنی اسی وقت جب رسول اللہ مدینے میں نہیں آئے تھے.
جی،
یہ مکے میں تھا اس وقت، تو مکے میں رہا. مکہ جب فتح ہو گیا اور تمام جزیرے پر رسول اللہ کی حکومت بیٹھ گئی، تو یہ چلا گیا کدھر، اور چلا گیا ادھر طائف چلا گیا.
جی،
طائف میں بھی نہیں رہا، پھر شام چلا گیا، یعنی یہ جو ہے بھاگتا رہا گیا، اور جنگ احد اور جنگ خندق اس میں اس کا کردار رہا ہے باقاعدہ. یہ ابو عامر الراہب، یہ حنظلہ جو غسیل الملائکہ رہے ہیں ان کے باپ ہیں، اس کا باپ ہے یہ.
صحیح.
تو یہ اس طرح سے طائف سے پھر شام چلا گیا، یعنی اتنی دور چلا گیا، شام چلا گیا، وہ تبوک کے قریب گیا جہاں رسول اللہ گئے تھے، ادھر چلا گیا، لیکن سازشیں ان کی برقرار رہیں، اور یہ خطوط بھیج کے، پیغام بھیج کے، لوگوں کو بھیج کے منافقین کو بھڑکاتا رہتا تھا. اس سے پہلے مشرکین کو بھڑکاتا تھا کہ یہ کام انجام دو رسول اللہ کے خلاف، اس طرح سے جنگ کرو، اس طرح سے کرو، اس طرح سے کرو، یہ سب کرتا رہتا تھا. اور یہ اس کے بعد اب تو مشرکین ختم ہو گئے، کفار جو ہے زیر ہو گئے، فتح مکہ ہو گئی، اب کیا کرے یہ؟ اب یہ منافقین کو گویا اس کا سرغنہ ہو گیا، ان کی قیادت کرنے لگا. وہ قرآن میں ہے کہ ولی ہے جو کفار ہیں، ان کے ولی جو ہے کچھ ہوتے ہیں اس دنیا میں، یہ جو ہے اولیاء کفار میں تھا، گویا اولیاء منافقین میں تھا. تو یہ سب سے آگے رہتا تھا، اس نے باقاعدہ خط بھیج کے منافقین کو کہا تھا کہ تم اب جو ہے مسجد بناؤ، یعنی تمام جو جنگ کر رہے تھے رسول اللہ کے خلاف، جو باقاعدہ سازشیں پہلے ہو رہی تھی، جو مقابلہ تھا باقاعدہ، وہ تو ختم ہو گیا تھا، اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب کیا ہو؟ اب نقاب ڈال کے آئیے، اب جو ہے وہی مسجد بنائیے آپ،
اللہ اکبر،
اور مسجد کے ذریعے سے پھر وہی مقاصد اور ہدف اور جو مقصد ہے وہ وہی ہے، اغراض وہی ہیں، لیکن یہ کہ اب طریقہ اس کا بدل گیا،
بالکل
گویا ٹیکنک بدل گئی اور ٹیکٹک بدل گئی گویا.
ہاں، چونکہ جان چکے ہیں کہ اگر ہم کسی، یعنی ہماری چیز واضح ہو جاتی ہے اور جو کھلے ہوئے ہمارے لیے اعلی کار ہیں ان کے ذریعے سے ہم اب یہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکتے، تو اب انہیں کے طریقے سے وارد ہوا جائے، ان کے پاس ایک مسجد ہے، ہم بھی ایک مسجد بنائیں، یہ عبادت کرتے ہیں، ہم بھی اسی لباس میں جو ہے وہ.
تو یہ سب سے آگے آگے تھا، منافقین آئے رسول اللہ کے پاس، مسلمان تھے ظاہر سی بات، منافقین سے مراد یہ کہ جو ظاہر میں اسلام کرتا ہے، تو مسلمان کی صورت میں آئے اور کہا رسول اللہ ایسا ہے کہ بیماروں کو پریشانی ہوتی ہے، بوڑھوں کو پریشانی ہوتی ہے، اور کن لوگوں کو جو معذور ہیں ان لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، لہذا ہم چاہتے ہیں ایک مسجد ادھر بنا دیں. اور اب جو ہے ہم نے تقریباً بنا دی ہے. اس زمانے میں مسجد بنانا کوئی بہت، یعنی بہت زیادہ ایسا نہیں تھا کہ مطلب چھت بنانا ہے اور قبے بنانا ہے، مینار بنانا ہے، اس طرح سے نہیں، یعنی ایک جگہ مکان جو ہے مخصوص کر دیا، اس کی کچھ چار دیواری وغیرہ اس طرح سے کر دی، جو اس زمانے کے تقاضے تھے اس اعتبار سے. جنگ تبوک میں جب رسول اللہ جا رہے تھے، لشکر تیار ہو رہا تھا، اس وقت یہ لوگ آئے کہ رسول اللہ ایسا ہے کہ آپ دو رکعت وہاں نماز پڑھ کے، آپ پہلی نماز وہاں پڑھیے اور اس کا افتتاح کر دیجیے. رسول اللہ کے پاس آئے، رسول اللہ مصروف تھے اور تیار تھے جنگ تبوک پہ جانے کے لیے. عجیب بات ہے کہ یہ لوگ یہاں موجود تھے، جنگ تبوک پہ نہیں جا رہے تھے، یہاں مسجد بنا رہے تھے، رسول اللہ کو چھوڑ کر یہاں مسجد بنا رہے تھے. تو وہ شعر بھی ہے، میں نے ایک جگہ اور بھی بیان کیا ہے کہ مسجد تو بنائی شب بھر میں ایماں کی حرارت والوں نے، پر دن تو دل تو پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا.
اللہ
کہ مسجد بنانا بڑا آسان ہے، مسجد کو بھی بنا سکتا ہے، پیسہ اس کے پاس ہو، یہ اس طرح کے امکانات ہوں اور وسائل ہوں، وہ بنا دے گا مسجد، لیکن نمازی بنا دینا، سچا نمازی بن جانا، یہ بہت سخت ہے. تو انہوں نے مسجد بنا دی، رسول اللہ کے پاس آئے کہ آپ ذرا اجازت دیجیے اور آئیے اس کو افتتاح کر دیجیے، آپ کی نماز کے ذریعے سے وہ افتتاح ہو جائے، شروع ہو جائے. رسول اللہ نے کہا کہ ایسا ہے کہ اس وقت میں جنگ پہ جا رہا ہوں، انشاءاللہ جنگ سے، میں نے جو پڑھا ہے جگہ جگہ آیا ہے رسول اللہ نے انشاءاللہ کہا، انشاءاللہ جنگ سے واپسی پر میں کام کروں گا، انشاءاللہ ہی نہیں، اگر اللہ نے چاہا.
جی بالکل.
اس کا ترجمہ جو اگر اردو میں کیا جائے تو یہ ہے کہ اللہ نے چاہا تو میں اس کا یعنی کہ افتتاح کروں گا. میں اس کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے رسول اللہ نے وعدہ نہیں کیا پکا، کہا کہ اللہ نے چاہا، پھر اس کے بعد جو واقعات وہ آئیں گے کہ رسول اللہ کا کیا موقف رہا. تو اس طرح سے یہ لوگ آئے رسول اللہ کے پاس اور مسجد کے ذریعے سے
حضور یہاں سے ہونا چاہا. معاف کیجیے گا، میں آپ سے اگر پوچھوں، اگر ہمارے یہاں کوئی اس طریقے سے کہتا ہے کہ انشاءاللہ میں ایسا کروں گا تو کیا یہ وعدہ نہیں ہے؟ ہمارے یہاں تو کہتے ہیں کہ اس میں اور شدت پیدا ہو جاتی ہے کہ خدا کو گواہ بنانے کے بعد یہ وعدہ کر رہا ہے.
خدا کو گواہ بنانے کے بعد یہ ہے، اگر اللہ نے اجازت دی، یعنی کوئی ایسا جیسے یہ جو مسجد کے سلسلے میں رسول اللہ نے وعدہ کیا، اس کے بعد اللہ کی طرف سے وہی نازل ہوئی کہ ایسا نہ کرو.
فرق ہے ان میں اور ہم میں، ان کا رابطہ تھا خدا سے، لیکن ہمارے پاس تو کوئی وحی نہیں آئے گی نا،
ظاہر سی بات ہے. تو اس اعتبار سے وہی نازل ہوئی باقاعدہ کہ نہیں، جو آپ ایک افتتاح کرنے جا رہے ہیں ایسا نہ کہ، البتہ رسول اللہ افتتاح کرنے نہیں جا رہے تھے، مدینے سے پہلے ہی تھے جب وحی آئی، اور ابھی بیان کریں گے ہم اس کو. تو ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ نے جب ان کے پاس آئے تو اس وقت جو ہے رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے واپسی پر، یہ لوگ رہ گئے. اب یہ سارے کے سارے منافقین یہیں رہ گئے اور گویا مسجد کا طواف کرتے رہے، اللہ اس طرح سے کہ یہ رسول اللہ کو گویا چھوڑ دیا. اور یہ اچھا، اس بات پہ ایک عجیب بات ہے کہ ہم نے جنگ تبوک کے بارے میں ذکر کیا تھا، مولا علی مدینے میں رہ گئے تھے اور رسول اللہ چلے گئے تھے جنگ تبوک پہ، اور مولا علی یہاں تھے تب یہ جو ہے مسجد گویا بند ہو گئی تھی پہلے، لیکن یہ کہ یعنی مولا علی کے جب وہاں تھے عمر علی کے سامنے یہ سازشیں, سامنے سے مراد یہ کہ وہ حاضر تھے وہاں پر.
جی جی.
اور یہ ایک جواب ہو جاتا ہے اس طرف کا, یعنی کہ جو مولا علی کا جو دور حکومت تھا بعد میں, جو رسول اللہ کے بعد کا تھا, تین جنگیں مسلمانوں کے درمیان ہوئیں. ہو سکتا ہے کسی کے درمیان سوال آتا ہو, ذہن میں سوال آتا ہو کہ کیسے مولا علی کے زمانے میں کیوں مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو رہی ہے. یہ منافقین کی وجہ سے ہو رہی ہے. جب تک رسول اللہ ہوتے تھے منافقین کو اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی,
بے شک
رسول اللہ کی وجہ سے. چونکہ رسول اللہ جو ان کی شخصیت تھی, رسول اللہ نے 26-27 غزوے اور جنگوں میں شرکت کی ہے, مولا علی نے کتنی بہت سی جنگوں میں شرکت کی ہے, کچھ غزوں میں شرکت کی ہے اور دوسروں میں. مولا علی کا جو یعنی جو شخصیت تھی مولا علی کی, وہ اس طرح تھی کہ مولا علی ہر ایک کے سامنے کفر کی بنیاد پر, شرک کی بنیاد پر, نفاق کی بنیاد پر گویا وہ سامنے آ رہے تھے, کردار نبھا رہے تھے. لہذا مولا علی سے زیادہ دشمنی تھی منافقین کی رسول اللہ کے بنسبت, رسول اللہ سے بھی تھی.
جی جی.
لیکن ایک آدمی کو ہوتا ہے نا کہ ٹھیک ہے فلاں آدمی سے بھی دشمنی, اس سے بھی دشمنی, لیکن یہ تو ڈائریکٹ ہمارے گویا بھائی کو کسی کو مار دیا, کسی کے ماموں کو مار دیا, کسی کے چچا کو مطلب جہاد میں قتل کر دیا. مولا علی سے زیادہ تھی, مولا علی کے مقابل میں زیادہ آتے تھے, یہی وہ منافقین جو مسلمان کی شکل کے تھے. ہم مسلمان نہیں کہیں گے اس کو, یہ منافقین. اسی طرح سے ظاہر سی بات ہے رسول اللہ کے زمانے میں بھی اس طرح سے ہوا کہ مسجد زرار کا واقعہ مولا علی کے وہاں ہوتے ہوئے پیش آیا, مدینے میں ہوتے ہوئے پیش آیا, اور دوسرے واقعے بھی پیش آئے جو ہم نے پچھلی مرتبہ اشارہ کیا. تو یہ اس وجہ, یہ خاص وجہ ہے کہ مولا علی کے سامنے جو ہے منافقین
دشمنی کی وجہ سے
جو جذباتی دشمنی ہے, یعنی ان سے رسول اللہ سے دشمنی تھی وہ جذباتی بھی تھی اچھی خاصی, لیکن عقائد کی بنیاد پر بہت زیادہ تھی. لیکن مولا علی سے جو دشمنی ہو رہی تھی وہ جذباتی بنیاد پر بھی, کسی کے بھائی کو, کسی کے باپ کو, کسی کے ماموں کو, کسی کے چچا کو, یعنی رشتے داروں کو اس طرح, یعنی کہ انہوں نے قتل کیا تھا اور ان کو درک واصل کیا تھا اور جہنم بھیجا تھا, تو اس وجہ سے یہ سامنے پیش آیا.
یہ بھی ہو سکتا ہے نا یہاں پہ کہ مولا کائنات کے سامنے ہونے کی وجہ سے ان کے جو نفاق کا پردہ ہے وہ ہٹ جاتا ہے, اپنی اصل حقیقت جو سامنے آ جاتی ہے.
یہ بھی مولا علی کی, رسول اللہ کی حدیث بھی ہے
جی, بالکل.
اور بارہا لوگوں نے سنا ہوگا کہ اگر پہچاننا ہو منافق کو تو علی کا تذکرہ کر دیا جائے,
بے شک.
تو ظاہر سی بات ہے, اب دیکھیے ہر چیز بات کی تصدیق اور تائید ہو رہی ہے کہ مولا علی جب وہاں تھے تو آہستہ آہستہ منافقین جو ہے وہ سامنے آ رہے تھے,
بالکل.
اور ان کا سامنے سے, ان کے چہرے سے پردہ ہٹ رہا تھا.
حضور معاف کیجیے گا, اگر اجازت دے تو ہم ایک چھوٹا سا وقت اور لیتے ہیں, پھر حاضر ہوتے ہیں. ناظرین, بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے مسجد زرار کے حوالے سے, اور منافقین نے کس طریقے سے یہاں پہ مسجد بنائی اور ہمارے رسول نے اس کے لیے کون سا موقف اختیار کیا. انشاءاللہ ہماری گفتگو اسی طرح جاری رہے گی, ملتے ہیں چھوٹے سے وقت کے بعد. ناظرین اکرام, پروگرام تاریخ اسلام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے, آئیے آپ ہمارا ساتھ دیجیے, اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. حضور یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا میں, جیسے بھی آپ نے فرمایا ابو عامر, یعنی جو کہہ لیجئے ماسٹر مائنڈ تھا ان کا, وہ ابو عامر تھا اور دور سے بیٹھ کر ان کو سب کو کنٹرول کر رہا تھا, اور یہ بھی کہا آپ نے کہ وہ حنزلہ جو غسیل الملائکہ کے نام سے مشہور ہیں ان کا باپ تھا. تو یہاں پہ یعنی بیٹا اتنا بڑا مومن کہ وہ قتل ہوتا ہے اسلام کی طرف سے جنگ کرتے ہوئے قتل ہوتا ہے, اور رسول اس کو غسیل الملائکہ کا لقب دیتے ہیں, ایسا ہی ہے نا؟
جی جی.
اور باپ جو ہے اتنا بڑا دشمن, تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی, ذرا اس کی تھوڑی وضاحت کیجیے.
اچھا, یہ تو ایک اس زمانے میں بہت سے اس طرح کے کردار ہیں
جی,
کہ بھائی بھائی الگ الگ ہیں, بیٹا باپ الگ الگ ہیں
جی.
لیکن اصل جو اس کا قصہ ہے غسیل الملائکہ, غسیل الملائکہ یا وہ آدمی کہ جس کو ملائکہ غسل دے رہے ہوں
جی,
جنہوں نے یعنی ملائکہ نے غسل دیا ہو, اس کا بہت دلچسپ قصہ ہے, یعنی جناب حنزلہ کا
جی.
اور اس کی جو نسل چلی ہے پھر
جی,
عجیب, یعنی کہ امام حسین کے زمانے تک اس کا قصہ ہے
جی.
اور اچھا ہوا آپ نے یعنی اشارہ کر دیا, اور میں اس کو بیان کر دوں کہ یہ حنزلہ جو تھے یہ جنگ احد کے زمانے میں, جنگ احد جب ہونے جا رہی تھی گویا جی. آج رات کو مثلا آپ سمجھیے کہ جنگ احد ہونا ہے
جی,
ان کے آج ہی ان کی شادی تھی.
صحیح.
ان کی شادی آج ہونا قرار پائی, اور یہ لشکر جا رہا تھا جنگ احد کے لیے
جی.
یہ رسول اللہ کے پاس آئے, کہا یا رسول اللہ میری آج شادی ہے, آپ مجھے اجازت دیجیے کہ میں مدینے میں رک جاؤں
جی.
تو رسول اللہ خاموش تھے, پھر وہی نازل ہوئی یعنی
جی.
اسی انہی کے سلسلے میں, اور اگر اجازت میں وہ پڑھ لوں آیت
جی.
کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا کانوا معه على امر جامع یعنی وہ مومنین جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور جب آپ کے ساتھ رسول اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی کام اور سماجی کام پر, جو مثلا یہ ہے جنگ ہے مثلا اس پر ہوتے ہیں, لم یذهبوا حتی یستأذنوه, یہ چھوڑ کر نہیں جاتے جب تک رسول اللہ سے اجازت نہیں لے لیتے. یعنی کچھ لوگ ایسے بھی تھے کہ جو رسول اللہ سے اجازت لیے بغیر جنگ کو چھوڑ کے جا چکے تھے یا جانے والے تھے. جنگ خود میں تو ہوا بھی اس طرح سے,
بالکل.
تو یہ اجازت لیتے ہیں. خوب بیچ کا آیت کا ٹکڑا ہے وہ ذرا میں چھوڑ رہا ہوں چونکہ بہت طویل آیت ہے. فَإِذَا اِسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ, اگر اجازت یہ لوگ چاہیں اپنے کچھ امور کے, اپنے کچھ کام کے بارے میں, فَأَذِنْ لِمَنْ شِئْتَ, تو جس کو آپ چاہیں اجازت دے دیں, کوئی آپ کے حرج نہیں. اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ سے کہ آپ اجازت دے دیں. رسول اللہ نے جب یہ آیت دیکھی اور یہ نازل ہوئی تو حنظلہ کو کوئی بات نہیں تم مدینہ میں رک جاؤ.
جی
مدینہ میں حنظلہ رک گئے اور لشکر چلا گیا احد. اب رسول اللہ تو احد میں پہنچ گئے اور حنظلہ یہاں تھے. یہ صبح کو صبح
جی
یہ رات میں تو یہاں رہے یعنی مدینہ میں, صبح صبح یہ اپنا گھوڑا لے کے یا بغیر جیسے بھی ان کی سواری تھی وہ لے کے پھر پہنچ گئے جنگ احد میں.
جی بالکل.
جنگ احد میں جب پہنچے تو رسول اللہ اپنے سفارائی وغیرہ کر رہے تھے اور یہ اس وقت پہنچے وہاں, اور وہاں پہنچ کے انہوں نے خوب ظاہر سی بات ہے جب فرار کرنے لگے مشرکین تو ابو سفیان کا پیچھا کیا انہوں نے.
جی
ابو سفیان کا پیچھا کیا اور اس کے گھوڑے کی ٹانگ مثلا کاٹ دی.
جی
وہ گر گیا نیچے, اس نے شور مچایا, مشرکین سے کہا کہ یہ حنظلہ مجھے مارنا چاہتا ہے. تو خیر وہ دوڑتا رہا, اس کی پیچھا کرتے رہے, آخر میں ایک مشرک نے ان کے اوپر حملہ کر دیا جناب حنظلہ کا, ایک گرز اور ایک نیزہ لے کے ان کے اوپر حملہ کر دیا. یہ گر گئے, پھر انہوں نے جب متوجہ ہوئے کس نے میرے اوپر حملہ کیا, انہوں نے اس کو بھی مار دیا. وہ بھی یعنی کہ جہنم واصل ہوا لیکن یہ بھی وہاں پر شہید ہو گئے. دیکھیے واقعہ تو اتنا سا ہے لیکن اب اس کے بعد جو ہے جب یہ صبح کو جا رہے تھے مدینے سے جا رہے تھے احد کی طرف, تو ان کی جو زوجہ تھی انہوں نے چار لوگوں کو بلایا کہ آپ گواہ رہیے کہ یہ یعنی ہمارے ساتھ تھے اور یہ جا رہے تھے, یہ اب جا رہے ہیں. اور چار لوگ گواہ ہو گئے. بعد میں پوچھا ان سے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ گواہ بنانے کی کیا ضرورت تھی. کہا کہ یہ اس وجہ خاص طور سے بنا رہا ہوں چونکہ آخر میں اسی سے یعنی ایک ربط ہے واقعے کا. کہا کہ میں اس لیے کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ یہ جو حنظلہ ہیں یہ آسمان کی طرف گئے, آسمان پھٹا یا آسمان کی طرف گئے اور پھر آسمان پھر جڑ گیا.
اللہ
تو میں اس سے سمجھ گئی کہ اب یہ جائیں گے تو واپس نہیں.
شہادت کی گویا کہ بشارت ہے,
بشارت ہے شہادت کی. اب یہ واپس نہیں آئیں گے, شہادت کی بشارت ہو گئی ہے. لہذا میں نے گواہ بنایا کہ اگر کوئی اولاد ہوتی ہے تو یہ نسبت حنظلہ کی طرف برقرار کرنے کے لیے چار میرے پاس گواہ ہوں
اس
بات پر. خیر جب حنظلہ وہاں گئے اور وہ شہید ہو گئے تو وہیں شہید ہوئے تھے جہاں جناب حمزہ شہید ہوئے تھے, یعنی اسی جگہ پر گرے تھے. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے یعنی یہ ہے رأیت الملائکہ تغسل حنظلہ, میں نے ملائکہ کو دیکھا ہے کہ وہ حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. بین السماء والارض بماء المذن, بارش کے پانی سے, فی صحائف من ذہب, سونے کے برتنوں کے ذریعے سے وہ دے رہے ہیں. تو ان کو اس وجہ سے غسل الملائکہ کا لقب دیا گیا. اور ان کا ایک ہی بیٹا ہوا یہی جس کو عبداللہ کہا گیا. عبداللہ کے آٹھ بیٹے ہوئے بعد میں. اور جب واقعہ حرہ ہوا, اب دیکھیے آئیے امام حسین کے زمانے تک واقعہ حرہ ہوا,
واقعہ کربلا کے بعد جو یزید کے لشکر نے,
اس سے پہلے جب خبر پہنچی واقعہ کربلا کی مدینے میں, تو مدینے والوں نے ایک وفد تیار کیا جس کے جو یعنی کہ سرپرست تھے وہ یہی عبداللہ ابن حنظلہ تھے. کہا کہ جاؤ مدینے میں جا کے دیکھو آخر یزید کیا یعنی کیا وہاں پہ پوزیشن ہے, کہ صورتحال کیا ہے. وہاں گئے یہ, واپس آئے مدینے والوں کو بتایا کہ یزید ایسا شراب پیتا ہے اور قمار بازی کرتا ہے اور بندر بازی اس طرح کے مطلب کام کرتا ہے اور وہ خلیفہ کے لائق خلافت کے لائق نہیں ہے. اور آخر میں جب یزید نے مدینے پر حملہ کیا, مسجد النبی کو ویران کیا اور وہاں گھوڑے بنوائے مسجد النبوی میں, تو اس وقت جو ہے حنظلہ اپنے آٹھ بیٹوں کے ساتھ اس فوج کے خلاف کھڑے ہوئے, اور آپ تمام نو لوگوں نے ان کے آٹھ بیٹوں نے اور انہوں نے خود جو ہے وہ جامع شہادت نوش فرمایا. تو یہ حنظلہ, ان کے بیٹے عبداللہ, ان کے آٹھ بیٹے, یعنی ایک یہ تاریخ
حضور یہ تو بہت اچھا ہے. لیکن وہ جو اس کے ان کے باپ کا جو چل رہا تھا سلسلہ, کہ وہ اتنا بڑا دشمن.
جی جی یہ عجیب بات ہے, یعنی ظاہر بات تاریخ انبیاء جو ہے اور تاریخ دینداری جو ہے اور تاریخ اسلام, اس میں بہت طرح کے واقعے ہیں. آپ دیکھیں جناب نوح ان کا بیٹا کتنا.
حضور خیر جواب انشاءاللہ مل گیا, چونکہ سوالات ہمارے پاس بہت ہیں, میں یہاں وقت بہت کم رہے گا, تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے حضور نے اس مسجد کے حوالے سے کون سا کردار ادا کیا, کیا موقف اختیار کیا, اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیں.
جی رسول اللہ نے موقف جو اپنایا, جب رسول اللہ ایک جگہ پر پہنچے, اس جگہ کا نام ہے یعنی ایک خاص جگہ تھی, وہاں جب پہنچے تو وہاں پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ وہی نازل ہوئی رسول اللہ کے اوپر. ابھی منافقین نے کچھ نہیں کہا تھا, وہ تو چلتے وقت کہا تھا, جب تبوک سے جب واپس آ رہے تھے وہی نازل ہوئی اور کہا کہ یہی جو میں نے آیت پڑھی, الذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتف, یہ پوری آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ سے کہا کہ یہ مسجد مسجد نہیں ہے. تو جب رسول اللہ کو یہ معلوم ہوا وہی کے ذریعے سے, تو وہیں سے رسول اسلام نے وہیں سے, یعنی ابھی مدینہ پہنچے نہیں, وہیں سے دو چار افراد کو بھیجا مدینہ کہ جاؤ اور مسجد کو مسمار کر دو, اس کو جلا ڈالو.
بالکل
پورا مسمار کر دی گئی, ختم کر دی گئی, جلا دی گئی. اور پھر ظاہر سی بات ہے وہ مسجد کہ جو اللہ کے نام پر بنی تھی, گویا یعنی اس کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ کے نام پر بنی ہے,
مسجد ظاہر ہے اللہ کی عبادت کے لیے بنی ہے الظاہر,
اور بوڑھوں کے لیے بنی تھی, معلول معذور لوگوں کے لیے بنی تھی وہ مسجد کو, یعنی رسول اللہ کے حکم سے ایک مسجد کو مسمار کیا گیا. وہ مسجد کہ جس سے مسجد کا فائدہ نہیں بلکہ دوسرا سوء استفادہ اور ناجائز فائدہ اٹھایا جا رہا تھا, تو رسول اللہ کا یہ ہوا. اور ظاہر سی بات ہے کہ رسول اللہ نے جس کو بھیجا, یہاں نام بھی لکھے ہوئے ہیں, دخشم ابن عوف, مون ابن ادے یا عاصم ابن ادے کو حکم دیا کہ جاؤ مسجد کو مسمار کر دو اور اس کو جلا ڈالو. رسول اللہ نے یہ سب کیا اور بعد میں آخر کار وہاں پھر کوڑا کرکٹ پڑنے لگا اور ظاہر سی بات ہے لوگ مسجد قبا میں جانے لگے. مسجد قبا کے مقابل میں یہ مسجد
حضور, یہاں پہ ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے نا کہ یہ جو اس کو مسمار کرنے کا حکم دیا گیا ہے, در حقیقت انہوں نے مسجد نہیں بنائی تھی بلکہ اپنی سازشوں کے لیے ایک جگہ معین کی تھی جہاں بیٹھ کے یہ جو ہے اسلام کے خلاف سازشیں رچ سکیں, ورنہ جو واقعاً مسجد ہوگی ظاہر ہے اس کا اپنا ایک مقام ہوگا اور خداوند عالم اس کو جو ہے اس طرح مسمار کرنے کا حکم نہیں دیا.
یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی نام کے ذریعے سے کسی جگہ کا, کسی چیز کا, کسی بھی آپ چیز کو سوچ لیں, اس کا اگر نام رکھ دیا جائے کوئی تو اس سے لوگ دھوکہ نہ کھائیں.
جی بالکل,
یہ ظاہر سی بات ہے کسی جگہ کو کوئی مسجد کہنے لگے, کسی ایسے آدمی کو عالم کہنے لگے, کسی کو آیت اللہ کا لقب دے دے کوئی, ابھی جو ہے بہت بڑی بڑی جو خبر ایجنسی ہیں,
جی
خبر کی ایجنسیاں ہیں, وہ کسی کو آیت اللہ کہہ دیتی ہیں, کسی کو عالم کہتی ہیں, کسی کو ڈاکٹر کہہ دیتی ہے, یوں ہی یوں ہی کہہ دیتی ہیں, تو ان القاب
عناوین کے دھوکے میں نہ پڑے.
جی جی بالکل, عہدوں کے, عناوین کے, منصبوں کے, ان سب کے دھوکے میں نہ پڑے, اصل دیکھے, حقیقت دیکھے, اس سے استفادہ کیا ہو رہا ہے, اس سے کام کیا لیا جا رہا ہے. تو رسول اللہ کا موقف یہی تھا اور وہاں گویا کمر ٹوٹ گئی منافقین کی. البتہ انہوں نے اپنی سازشیں جاری رکھی کیونکہ رسول اللہ جب پلٹے یعنی اس میں مدینے میں, تو وہاں تین طرح کے لوگ تھے.
جی
ایک تو وہ تھے کہ جو جیسے پہلے عذر لا رہے تھے یعنی جنگ تبوک جانے سے پہلے کے
حضور, یہ انشاءاللہ ہم رسول کے پلٹنے کے بعد جو افراد سے رسول کا سامنا ہوتا ہے وہ کیسے تھے وہ استفادہ کریں گے, لیکن ذرا قرآن کے حوالے سے اور آپ ہمیں بتاتے چلیے کہ قرآن نے یہاں پہ اس مسجد کے سلسلے میں, تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم اپنے اس موضوع کو کسی حد تک پہنچا دیں.
قرآن میں لگاتار تین چار آیتیں ہیں, یعنی 107 سے 110 تک سورۃ توبہ کی جو آیتیں ہیں یہ مسجد ضرار کے سلسلے میں ہیں. ایک تو مسجد ضرار کے سلسلے میں یہی آیت میں ایک مرتبہ اور پھر پڑھ دوں, الذین اتخذوا مسجدا ضرارا, جن لوگوں نے مسجد ضرار بنائی, وکفرا اور کفر کی مسجد بنائی, وتفریقا بین المومنین, اور وہ مسجد بنائی کہ جس کے ذریعے سے تفریق ہو رہی تھی مومنین کے درمیان, وارصادا لمن حارب اللہ, اور جو اللہ سے جنگ کر رہے ہیں ان کے لیے ایک ٹھکانہ, ایک کمینگاہ بنا دی ان لوگوں کے لیے.
بالکل,
تو کیا ہے ان لوگوں کے, یہ جو ہے یہ نقصان دہ مسجد ہے, لا تقم فیہ ابداً, یعنی یہ دوسری آیت ہے,
چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ آگے دو رکعت نماز پڑھ لیجئے,
نماز پڑھ لیجئے آپ, رسول اللہ نے کہا کہ آپ کبھی اس میں نماز نہ پڑھیے گا, ابداً کبھی نہ پڑھیے گا. اور پھر آخر تک وہ مسجد ظاہر سی بات ہے کہ اس میں نماز نہیں پڑھی گئی, یہاں تک کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک بھی کی روایتیں یعنی نظر سے گزری ہیں کہ امام صادق, یعنی اب ظاہر سی بات ٹائم نہیں ہے انشاءاللہ بعد میں اگر کسی وقت رہا, کہ امام صادق بھی وہاں سے گزر جاتے تھے تو تھوڑا سا یعنی کہ دور,
یعنی مسجد تو نہیں تھی اب چونکہ مسمار کر دی گئی ہے, جلا دی گئی ہے, یعنی وہ جگہ بھی,
وہ جگہ رہتے بعد جگہ تو جگہ تھی. پھر اس کے بعد جو یہ ہے, افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر, وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر بنی ہو, جو اللہ کی رضامندی اور اس کی رضایت کی بنیاد پر بنی ہو وہ بہتر ہے, امن اسس بنیانہ علی جفا شفا جفر ہارن فنہار ابھی بھی نار جہنم, یا اس جگہ بنی ہو جہاں سے سیلاب گزر رہا ہو اوپر سے اور نیچے سے بھی پانی, یعنی ایک ایسی جگہ یہ جو شفا جوروفن, یہ اوپر سے سیلاب گزر رہا ہو نیچے سے بھی پانی گزر رہا ہو, کہ اتنی ہلکی مٹی ہو کہ اگر اس پہ کوئی چیز بنائی جائے تو وہ خود بخود گر جائے گی. فنہار ابھی بھی نار جہنم, اس سے نار جہنم میں گزر گیا. یہ نوی آیت ہے, یعنی 109 نمبر کی آیت ہے سورۃ توبہ کی. اس کے بعد یہ ہے, لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم, یہ جو انہوں نے بنائی ہے یہ سب دھوکے بازی ہے, اور ظاہر سی بات ہے یہ الگ الگ ہو جائے گا. اور یعنی یہ جو چار آیتیں ہیں اس طرح سے یہ آیتیں بیان کرتی ہیں کہ اگر کوئی کسی نام کو, کسی چیز کو, کسی اسلامی مقدسات میں سے کسی چیز کو اگر اس سے سوء استفادہ کر رہا ہے, اس کو اسلام کے خلاف استعمال کر رہا ہے, تو آپ اس کے نام کو نہ دیکھیں بلکہ اس کو دیکھیں پیچھے کیا ہے. آپ کو یاد ہے کہ مولا علی کے زمانے میں بھی قرآن کو جو ہے نیزوں پر اٹھایا گیا تھا جنگ صفین میں, تو ظاہر بات ہے یہاں مسجد کو اٹھایا گیا گویا نیزوں پہ, اور اس کے پشتے پردہ اس کی آڑ میں لے کر کام کیا گیا, اور وہاں قرآن کو اٹھایا گیا. یہ مقدسات اور جو ہمارے یہ منافقین ہمیشہ کرتے ہیں,
بالکل
یہ ہمیشہ منافقین کرتے ہیں کہ جنہوں نے جو کسی طرح سے بھی یعنی اس لائق نہیں تھے کہ ان کو یعنی کہ گویا منہ لگایا جائے, لیکن یہ رحمت تھی پروردگار کی طرف سے اور رحمت للعالمین بنا کے جو کہ رسول اللہ کو بھیجا تھا, آپ نے ان کو برداشت کیا اور کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جو مثلاً اسلام کے خلاف, اور ظاہری طور پر بھی جو مسلمان ہو گئے ان لوگوں کے خلاف کوئی ایسا کام ہو, ایسا کام آپ نے نہیں کیا. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کہ خود منافقین نے جو اعلان کیا تھا اس کے لیے ان نے بیان کیا, چار چیزوں کا اعلان کیا تھا. ایک کیا تھا کہ ہم اس میں بیمار کو نماز پڑھنے کا وہ کہیں گے بیمار آ سکے, ایک یہ کہ معذور آ سکے, ایک یہ کہ بوڑھے آ سکے اس میں نماز پڑھنے کے لیے, اور یہ کہ بارش کی وجہ سے جو پریشانی ہے وہ آ سکے. قرآن نے اس کے خلاف چار عنوان دے دیے, ایک تو یہ ضرر پہنچانے والی, نقصان پہنچانے والی ہے, دوسرے یہ کہ یہ کفر والی ہے, تیسرے یہ کہ تفریق کرنے والی, تفرقہ ڈالنے والی ہے,
کمینگاہ
ہے, ارشاد ہے.
حضور بہت شکریہ, ہمارا وقت اختتام کو پہنچا, انشاءاللہ پھر دیکھتے ہیں گفتگو کہاں جائے گی ہماری. بہت شکر گزار ہیں آپ کے, کافی ایک سلسلہ رہا ہے آپ کے لیے زحمتوں کا, ہم یہیں پر آپ سے خطافی کریں گے. بہت شکریہ. ناظرین کرام, بڑی اہم گفتگو تھی جناب محمد باقر رضا صاحب قبلہ سے ہم استفادہ کر رہے تھے, اور ہمیں امید ہے کہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اس مختصر سے وقت میں اس سے زیادہ آپ کے سامنے کچھ نہیں پیش کیا جا سکتا تھا. آپ سے گزارش ہے دعاؤں کی, انشاءاللہ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ہم بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعاگو ہیں. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ, فی امان اللہ.